الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر درود پڑھیے محمد علیہ خداوند تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی آپ مومنین اکرام کی زیارت کی اور بارگاہ الہی سے دعا ہے یہ فرصت جو نصیب ہوئی ہے اس سے مؤثر و مفید استفادہ کی مزید انشاءاللہ توفیق عطا فرمائی. آپ کو ایک اور ہم سب کو ایک فرصت میسر آئی ہے گزشتہ صدی کی اور آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کے راز کو جاننے اور پانپنے کی. امام رضوان اللہ تعالی علیہ امام راحل نے انقلاب اسلامی کو گزشتہ قرن کا اہم ترین واقعہ قرار دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ صدی غلبہ حق کی صدی ہے اور یہ صدی امتوں کی بیداری کی صدی ہے اور فرمایا کہ یہ صدی مستضعفین کے مستکبرین کے اوپر غالب آنے کی صدی ہے. وہ چراغ جو 27 سال پہلے روشن ہوا اور جسے امام راحل نے تعبیر فرمایا انفجار نور, دو دن بعد اس کا سال روز ہے, یوم انقلاب. اور یہ زمانہ جو گزر رہا ہے یہ عشرہ فجر, امام نے اس کا نام رکھا دہ فجر. یہ تعبیر اس بنا پر تھی کہ اس انقلاب کی اساس اور بنیاد قرآن کریم ہے. قرآن کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر, قسم فجر کی قسم, ابھی مانا نہ کریں اس کا فجر کا کہ صبح کی قسم, اگرچہ مفسرین نے مترجمین نے اس کا یہی معنی کیا ہے والفجر یعنی صبح کی قسم. ابھی آپ ذہن میں فجر کو فجر ہی رہنے دیں, جب تک فجر ہوتی نہیں اس کو فجر ہی رہنے دیں, آپ کسی اور مفہوم میں نہ بدلیں اس کو. فجر کی قسم ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم, وشفع والوتر شفع و وتر کی قسم, قرآن مجید میں بہت سارے مطالب قسم کے ساتھ شروع ہیں, والعصر عصر کی قسم, والشمس شمس کی قسم, قمر کی قسم, زمین کی قسم. ہر قسم کے اندر ایک راز ہے, ایک سر ہے اس کے اندر موجود اور ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے. فجر کی قسم اس کے اندر بھی اکراہ ہے. فجر یا انفجار ظلمت کے ٹوٹنے کو نور کے ذریعے, جب نور کی شعاع سے افق کے اوپر چھائی ہوئی ظلمت چھٹ جاتی ہے, اس منظر کو فجر کہتے ہیں. یعنی وہ نور جو ظلمت کا سینہ چیر کے افق کو روشن کر دے, اس منظر کو فجر کہتے ہیں. صبح کو اسی وجہ سے فجر کہتے ہیں, صبح کو اس وجہ سے کہ نور نے ظلمت کا سینہ چاک کر دیا ہے. صبح کا ایک نام فجر بھی ہے, ورنہ دوپہر کو صبح سے زیادہ روشنی ہوتی ہے. صبح کو روشنی کی وجہ سے نہیں کہتے فجر, سہ پہر کو, چار پہر کو, پچھلے پہر کو, اگلے پہر کو روشنی زیادہ ہوتی ہے, لیکن خدا نے فجر کی قسم کھائی. اس لیے کہ افق جب ظلمانی ہوتا ہے, تاریخ و سیاہ ہو جاتا ہے اور رات ہوتی ہے, وہ اندھیرا بغیر فجر کے, بغیر نور کے چھٹتا نہیں ہے, اور وہ نور بھی جب تک انفجار نہ ہو. صبح کا منظر اگر دیکھا ہو تو نور منفجر ہوتا ہے, یعنی اس طرح سے پھیلتا ہے کہ اس سے ظلمت چھٹتی ہے, اس وجہ سے اس کو فجر کہتے ہیں. امام رضوان اللہ علیہ نے انقلاب کو فرمایا کہ یہ انفجار نور ہے. جب ہر چہار سو عالم میں ظلمت ہی ظلمت تھی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, تاریکی تھی ہر طرف اور تاریکی کی گٹھائیں چھائی ہوئی تھی ذہنوں کے اوپر, امتوں کے اوپر, معاشروں کے اوپر, دینداروں کے اوپر, ہر چیز کے اوپر, ایسے میں ایک اہم ترین واقعہ اس روح زمین پر رونما ہوا. جب پوری دنیا نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اب ممکن نہیں ہے کہ عصر دین لوٹ کر آ سکے, بلکہ اختتام میں دین کا اعلان رسمی طور پر مشرق و مغرب نے کر دیا, یعنی کمیونزم اور سوشلزم نے بھی متفقہ فتویٰ دیا اور امپیریلزم نے بھی اس کی تائید کی کہ عصر دین ختم ہو چکا ہے. کیوں ختم ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اب سائنس کا زمانہ ہے, اب علم کا زمانہ ہے. اب دین کا زمانہ ختم ہو چکا, عین اسی زمانے میں جب اعلان ہوتا ہے کہ اب دین کا زمانہ ختم ہو چکا, عین اسی وقت یہ اندھیرا چھٹتا ہے, یہ غبار چھٹتا ہے اور خورشید دین طلوع ہوتا ہے, خورشید حق طلوع ہوتا ہے. لیکن کہاں سے طلوع ہوا یہ بہت مہم ہے, کس افق سے یہ نور اٹھا اور اس نے اس ساری چھائی ہوئی ظلمت کو ختم کر دیا. جب خود امام راحل نے بتایا, ہر ایک کا ایک تبصرہ ہے کہ یہ کیسے ہوا. بعضوں نے کہا حالات ایسے تھے, بعضوں نے کہا یہ تاریخ کی ایک روایت ہے, سنت تاریخ ہے کہ ہر معاشرہ میٹیریلزم ڈائلیکٹک کے اصولوں کے مطابق ہر معاشرے کو ایک دن بدلنا ہے. یعنی ہر سوسائٹی اپنے اندر اپنی ضد خود پالتی ہے, لہذا اس کو بدلنا ہی تھا, اگر یہ نہ بدل دے کوئی اور بدل دیتا. ہر ایک نے اپنے تئیں اسی ایک نہ ایک تعبیر کی, لیکن جب خود صاحب انقلاب نے اس انقلاب کی تفسیر کی, یہ کون سا انقلاب ہے اور کیا انقلاب ہے, فرمایا کہ یہ انفجار نور ہے. انقلاب ما انفجار نور بود, یہ نور کا سورج جو طلوع ہوا اس اندھیری دنیا کے اندر اور تاریخ دنیا کے اندر. کس سرزمین سے یہ خورشید طلوع ہوا, یہ نور کا منبع کہاں سے طلوع ہوا؟ امام نے فرمایا کہ ماہرچ داری مس سید الشہداء داری, یعنی یہ نور عالم تاب اور یہ خورشید یہ انفجار نور یہ کربلا سے طلوع ہوا ہے, یہ عاشورا سے طلوع ہوا ہے, یہ محرم و سفر سے طلوع ہوا ہے. یہ انقلاب شروع بھی محرم سے ہوا, کامیاب بھی محرم میں ہوا, اور آج خدا نے ہمیں توفیق دی کہ محرم کے اندر ہی اس کے سال روز کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. محرم ہی میں انسان کو موقع ملا دیکھنے کا, اس کا سالانہ یوم محرم کے اندر ہے. اس انقلاب کو اگر انسان سمجھ جائے, درک کرے, کربلا بھی سمجھ میں آ سکتی ہے, اور اگر کوئی کربلا کو سمجھ سکے تو یہ انقلاب بھی اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے, عاشورہ بھی اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے. عرض کیا کہ مختلف اذہان نے مختلف تفسیریں کی, لیکن خود صاحب انقلاب نے اس کو انفجار نور کہا, یہ نور کا انفجار تھا. یعنی یہ کوئی اقتصادی انقلاب نہیں تھا, یہ اصلاح احوال کا سادہ انقلاب نہیں تھا کہ اس میں توقعات انسانوں کو اس طرح کی ہوں. یہ فقط سیاست کے اندر ایک معمول کی تبدیلی نہیں تھی, فقط ایک حکمران کو ختم کر کے اس کے بجائے ایک حکمران دیگر لانا نہیں تھا, یا حتیٰ ایک نظام بدل کر اس کی جگہ پر ایک نظام لانا نہیں تھا, بلکہ ظلمت کے بجائے نور تھا, گمراہی اور ضلالت کے بجائے ہدایت تھی, انقلاب ہدایت تھا یہ. لیکن ہوتا ہے نور کے طلوع ہونے کے بعد بھی بعض موجودات ایسے ہیں نور مضر ہے ان کے لیے, نور میں ان کی بینائی کم ہو جاتی ہے اور نور میں کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. حالانکہ نور کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی دیکھتا ہو اور ہر چیز کو دکھاتا ہو, نور کہتے ہی اس میں نور کی تعریف سنی ہوئی ہے, مطالعہ کیا ہوگا آپ نے, علماء کرام ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں مختلف مناسبتوں سے, عربی جملہ جو نور کی تعریف میں ڈیفینیشن میں استعمال ہوتا ہے, الظاہر لذاتہ والمظہر لغیرہ, نور اس کو کہتے ہیں جو خود نمایاں ہو, خود روشن ہو اور دوسری ہر چیز اسی کی وجہ سے روشن ہو. مثلا اس مکان مقدس میں آپ جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے, دکھائی دے رہی ہے, آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے انسان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, آپ کو دیواریں نظر آ رہی ہیں, آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں, آپ کو ممبر نظر آ رہا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, یہ سب نور کے رہنے منت ہے, نور کے طفیل ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انسان کی آنکھ سالم ہو, بعض آنکھوں میں خدا نے صلاحیت رکھی ہے ایسی کہ وہ اس نور میں یا نور کی اس قسم میں وہ دیکھنے میں قادر ہیں, لیکن بعض آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ نور ہو تو بھی ان کو کچھ نظر نہیں آتا. نور جہاں بھی ہوگا خود نظر آتا ہے اور کچھ نہ کچھ دکھاتا ہے انسان کو, ایک ماحول کو انسان کے لیے روشن کرتا ہے, تاریکی اور ظلمت کا خاتمہ کرتا ہے. جو بھی نور ہو یہ نور مجازی ہے جس کا ہمارا سروکار ہے, جس نور سے ابھی جس نور کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دیکھنے پر قادر ہیں, نور حسی ہے, یہ نور مجازی ہے, نور حقیقی نہیں ہے. چونکہ جس ظلمت کو یہ نور ختم کرتا ہے وہ ظلمت حقیقی نہیں ہے. اگر یہاں لائٹ نہ ہو, یہ نور نہ ہو, یہ ساری چیزیں یہی موجود ہوں گی. جب نور آ جاتا ہے, لائٹ آ جاتی ہے, پھر بھی یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں. پس معلوم ہے کہ ظلمت حقیقی نہیں ہے, حقیقی ظلمت وہ ہوتی ہے کہ ظلمت کے ہوتے ہوئے کوئی شے نہ ہو، موجود نہ ہو سرے سے. حقیقی ظلمت جب چھا جائے، حقیقی تاریکی جب چھا جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے جہالت تاریکی ہے، جاہل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. جاہل ایک لائٹ آف ہونے کو نہیں کہتے کہ لائٹ آف ہو گئی لیکن ذہن میں بہت کچھ ہے، نفس کے اندر بہت کچھ ہے، روح کے اندر بہت کچھ ہے. نہ، جاہل کے اندر جب نور علم نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. یعنی جہان علمی معلوم ہوتا ہے سارا، عالم علمی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور نور علم کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر چند تصویریں ابھرتی ہیں، چند نقش ابھرتے ہیں. اس وجہ سے معصوم نے نور کی بھی تعریف فرمائی، العلم نور، علم نور ہے. جب علم انسان کے اندر آتا ہے، کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، خلق ہوتی ہیں. اس سے پہلے نفس کے اندر، روح کے اندر، ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ نور حقیقی ہے، علم یا حقیقی نور کا ایک مرتبہ ہے، لیکن یہ نور مجازی ہے. کیوں؟ کہ اس کے نہ ہونے میں بھی، یہ نور اگر نہ بھی ہو تو بھی اشیاء موجود ہی ہوتی ہیں، حقیقت موجود ہی ہوتی ہے. لائٹ چلی جائے تو بھی آپ موجود ہیں، لائٹ آ جائے تو بھی آپ موجود ہیں. یا نور ہو تو بھی دیواریں موجود ہیں، نور نہ ہو تو بھی دیواریں موجود ہیں. لیکن انسان اپنے ذہن میں جائے، اگر علم موجود ہو کچھ حقیقت پائی جاتی ہے، اگر علم نہ ہو کچھ بھی نہیں پایا جاتا. نور، علم بھی نور کا ایک مرتبہ ہے، لیکن نور، نور کا ایک بڑا مرتبہ، ایک حقیقت دیگر نور کے اندر موجود ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے، علم سے بھی بڑا نور، علم سے بھی ایک مرتبہ بالاتر نور، وہ نور ہستی ہے، نور وجود ہے. اور اس نور کے مقابلے میں ظلمت، اس کا نام نیستی ہے، اس کا نام عدم ہے. جب خالق جہان کی طرف سے کسی چیز کو ہستی ملتی ہے، وہ ظلمت سے نکل کر نور میں آ جاتی ہے، ظلمتوں سے نور میں آ جاتی ہے وہ چیز. لیکن اگر ہستی نہ ملے، وہ نہیں ہوتی، وہ چیز معدوم ہوتی ہے، وہ چیز نیست ہوتی ہے. پس ایک نور ایسا ہے جو نیست کو ہست بناتا ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس کو موجود کر دیتا ہے، یہ نور حقیقی ہے. یا وہ انسان کے وجود کے اندر یہ کام کرتا ہے، یا انسان کے وجود سے باہر اس عالم کے اندر نور کا یہ اثر ہے. اگر ذہن کے اندر نور یہ اثر دکھائے، اس کو علم کہتے ہیں. اور اگر انسان کے ذہن سے اور نفس سے باہر نور یہ کام کرے، اس کو ہستی کہتے ہیں، اس کو وجود کہتے ہیں. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا بھی قرآن میں ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ و نور السماوات والارض کے یہ معنی نہیں ہے کہ زمین و آسمان موجود ہیں نور خدا کی وجہ سے روشن ہیں، نا. اللہ و نور السماوات والارض یعنی خدا کے نور سے یہ موجود ہیں، ان کی ہستی خدا کی جانب سے ہے. اگر خدا ان کو ہستی نہ دے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ لائٹ ہے نہ اندھیرا ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ سورج ہے نہ چاند ہے. اللہ ہے نور سماوات و عرض، یہ نور حقیقی ہے. اور اس وجہ سے انبیاء کو اور ائمہ اطہار کو خدا نے مبعوث فرمایا، منصوب فرمایا، اور ساتھ تذکرہ یہ کیا کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا، ہم نے آپ کو مبعوث کیا، ہم نے موسیٰ کو تورات دی. کس لیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں. خود ذات خدا نور ہے، خدا کا کام ہی ظلمتوں کو ختم کر کے ہستی میں بدلنا ہے، نور میں بدلنا ہے. خدا کی ذات نور ہے، ایسا نور دائمی، ایسا نور جو مسلسل روشنی دے رہا ہے، مسلسل ہستی دے رہا ہے. ہم سادہ سا تصور ہمارا یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد کھانے پینے سے ہم زندہ ہیں ابھی، یہی ہے سادہ تصور اپنے بارے میں. یعنی جب سے پیدا ہوئے ایک ہستی، ایک وجود ہمیں مل گیا، اس وجود کو لے کر ابھی ہم عمر بسر کر رہے ہیں. چنے چاول کی مدد سے یہ ہستی باقی ہے، حقیقت ایسے نہیں. حقیقت یوں نہیں کہ ہمیں خدا نے ایک ہستی دی اور وہ ہستی ابھی چلی آ رہی ہے، ہستی ابھی جا رہی ہے، بلکہ ذات خدا دائم الفضل علی البریہ ہے. نہیں کہ ہمیں خدا نے ایک وجود دیا، ہمیں خدا ہر لحظہ وجود دے رہا ہے، ہر لحظہ ہم خلق ہو رہے ہیں، ہماری یہ خلقت نہیں ہے، ہم ہر آن حالت خلقت میں ہیں، حالت تخلیق میں ہیں. اگر ایک لحظے کے لیے ادھر سے نور نہ آئے، یہ چراغ نیستی میں بدل جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، نہ کہ مر جائے گا، نیست ہو جائے گا. اگر نور نہ ہو انسان مرتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، نیست ہو جاتا ہے. اس نور کے ذریعے سے قائم ہے ذات خدا نور، اور نور ہی زمین و آسمان کی خلقت کا باعث، یعنی ہستی، یعنی وجود. ہر دم خدا اس عالم میں ایجاد کر رہا ہے. قرآن نے بھی فرمایا، قرآن نے غلط فہمیاں ہماری دور کی بہت ساری، اور ایک غلط فہمی یہ دور کی کہ آپ یہ گمان کرتے ہوئے یہ پہاڑ رکے ہوئے ہیں، یہ جامد ہیں، ترل جبال جامدان، پہاڑ رکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ پہاڑ مسلسل گزر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں. ہر آن ختم ہوتا ہے، ہر آن اس کی جگہ پر ایک نئی شے خلق ہوتی ہے. ترل جبال جامدان وحیا تمر مر صحاب، پہاڑ بادلوں کی طرح گزر رہی ہیں. اب آپ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بادلوں کو تو گزرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، اس کی جگہ پر ایک اور بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے. پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوں، خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پہاڑ بھی ایسے ہی ہے. اب اگر آپ کہیں گے نا ہمیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا، تو یہ نہ گمان کرنا کہ پہاڑ ثابت ہے، بادل گزر رہا ہے، بلکہ اپنی آنکھ میں شک کرنا کہ بادل کو دیکھنے پر تو قادر ہے لیکن پہاڑ کو دیکھنے پر قادر نہیں. اگر انسان میں مزید بصیرت آ جائے، معلوم ہو جائے گا کہ سارا عالم ہستی ایسے ہے، ہر آن آ رہا ہے اور ہر آن اس کو کچھ نہ کچھ افاضہ ہو رہا ہے، مل رہا ہے کچھ نہ کچھ. یا دائم الفضل علی البریہ، یا مولانا روم کے بقول کہ ہر دم عظیم باغ باری می رسد، تازہ تر از تازہ تری می رسد. یہ وہ باغ ہے جس میں ہر آن ایک نیا پھل آ رہا ہے اور ہر آن نئی ہستی آ رہی ہے. آپ کو ہر آن اللہ کی طرف سے وجود مل رہا ہے. بعض حکماء کے بقول کہ اگر آپ ایک انسان کو نگاہ کریں اور پھر رخ موڑ کے کسی دوسرے کو دیکھ کے ایک سیکنڈ کے بعد پھر اس انسان کو دیکھیں، تو آپ نے وہ پہلا انسان نہیں دیکھا بلکہ اس اثنا میں یہ ایک اور انسان خدا نے پیدا کر دیا. یہ نور کی خاصیت ہے. نور ہر دم ہستی عطا کرتا ہے، ہر آن ہستی عطا کرتا ہے. حیات نور کی وجہ سے ہے، عالم ہستی نور کی وجہ سے ہے، عالم علمی نور ہے. جب عالم علمی نور ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا معاشرہ بنایا، اس کو اجتماعی بنایا، اس کے لیے سماج بنایا، اسے دستور دیا امت بنو. یہ امت بھی نور کی وجہ سے باقی ہے، یہ سماج اور معاشرہ بھی نور کی وجہ سے باقی ہے. اگر اس کے اندر نور نہ ہو، یہ تاریکی میں بدل جائے گا، ظلمتوں میں بدل جائے گا. وہ نور جو عالم ہستی کو روشن کرتا ہے، جب اس نے اپنا تعارف کروایا ولی کے نام سے کروایا. اللہ ولی الذین آمنو, خدا ولی ہے مومنین کا, ولی ہے خدا, ولی ہر ایک کا ولی ہے, لیکن خدا کی ولایت کو سمجھتا مومن ہے. جیسے قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے, لیکن فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ غیر متقی کو ہدایت نہیں کرتا, اس کی معنی یہ کہ غیر متقی ہدایت پاتا نہیں ہے. قرآن ہے تو ہدایت سب کے لیے, لیکن غیر متقی ہدایت پاتا نہیں. جس طرح فرمایا کہ علی امام تو ساری انسانیت کے لیے ہیں, لیکن منافق علی کو امام مانتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے. ہے تو سب کے لیے امام, لیکن منافق سمجھتا نہیں ہے, کیونکہ کور دل ہے, ظلمانی ہے, نور کو سمجھتا نہیں ہے. ولی وہ ہے, اللہ ولی الذین یخرجو من الظلمات الى النور. ولایت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور ملے. اور اس کے مقابلے میں ایک اور ہے طاغوت, جس کا کام لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمات ملے جانا, یعنی ظلمات پھیلانا, تاریکی پھیلانا, اندھیرا پھیلانا, کہ جتنا لوگ تاریکی میں رہیں گے اتنا نظام طاغوتیت کو موقع ملے گا, پنپنے کا موقع ملے گا. ولایت نور, جہاں نور ہوگا نظام ولایت ہوگا, اور جہاں نور نہیں ہے وہاں پر ولایت نہیں, وہ طاغوتیت ہوگی. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات, وہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جاتا ہے. اگر ایک امت بننی ہے, اگر ایک معاشرہ بننا ہے, تو وہ بھی نور کے سائے میں بنے گا. ہدایت کو بھی نور کہا, قرآن کو بھی نور کہا, علم کو بھی نور کہا, لیکن نور کے مرتبے ہیں, نور کے درجے ہیں. جس قوم کے اندر, جس ذہن کے اندر, جس وجود کے اندر, جس شے کے اندر اس نور کی رمق آ گئی, وہ زندہ ہے, وہ حی ہے, ورنہ مردہ ہے. ظلمت موت کا نام ہے, تاریکی موت کا نام ہے. اور ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ سرحدیں بھی بیان کی ہیں. افمن کان مومنن کمن کان فاسقا, کیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ یعنی ایمان و فسق ایک ہے تمہاری نظروں میں؟ لا یستوون, ایک جیسے نہیں. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں, ایک نہیں ہے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله, کیا مسجد الحرام, کعبے کے معمار, کعبے میں جھاڑو دینے والے اور زائرین کو پانی پلانے والے اور زائرین کی خدمت کرنے والے مجاہدین فی سبیل اللہ کی طرح ہیں؟ ہرگز نہیں. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, کیا گھروں میں بیٹھے ہوئے اور راہ خدا میں جان دینے والے ایک جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں. آیا اعمی و بصیر یہ ایک جیسے ہیں؟ نابینا و بینا ایک جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور سارے مطلب کو قرآن نے سمیٹ کر مخاطبین, اپنے مخاطبین سے سوال کیا, آیا نور ظلمت کی طرح ہے؟ آیا نور ظلمت کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں. طاغوتیت یعنی انسانوں کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جانا, ولایت انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آنا. انسانی حیات, عالم ہستی نور کے سہارے قائم ہے, حیات بشری نور کے سہارے قائم ہے, اور جامعہ بشری, اجتماع بشری, سماج بشری, وہ بھی نور کے ذریعے سے قائم ہے. اگر نور نہ ہو قائم نہیں. قرآن نے یہ سرحدیں بیان کر کے خلاصہ کیا کہ آیا نور و ظلمت ایک جیسے ہیں. یہ ایسا سوال ہے کہ ہر انسان اس کا جواب تو دیتا ہے کہ ایک جیسے نہیں ہے. لیکن زبان سے بعض اوقات اور کہتا ہے, عمل سے کچھ اور کہتا ہے. زبان سے تو کہہ رہا ہے, بس قرآن نے فرمایا اف من کان مومنا کمن کان فاسقا. آیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں؟ سب مل کر کہتے ہیں نا ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن عمل میں دیکھو اس نے دونوں کے ساتھ رویہ ایک جیسا رکھا ہوا ہے, مومن اور فاسق کو ایک جیسے ڈیل کرتا ہے. جو رابطہ اس کا مومن سے ہے وہی رابطہ اس کا فاسق سے. وہ پوچھو یہ کیوں ایسے ہے؟ یہاں لاجواب ہے. زبان سے تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے, لیکن رویے میں فرق نہیں ہے, سلوک میں فرق نہیں ہے. مومن کو فاسق اور فاسق کو مومن سمجھتا ہے. کہتا تو ہے نور و ظلمت میں فرق ہے, لیکن عمل میں جب آتا ہے نا, عمل میں جو کچھ نور کو سمجھتا ہے وہی ظلمت کو سمجھتا ہے, بلکہ بعض اوقات ظلمت کو نور پر ترجیح دیتا ہے. عمل میں کہتے ہیں مجاہد و غیر مجاہد ایک جیسے نہیں ہیں, زبان سے کہتا ہے لیکن عمل میں آ کر مجاہد و غیر مجاہد کو ایک طرح سے یاد کرتا ہے. دونوں کے لیے ایک جیسی ہمدردی رکھتا ہے, دونوں کے لیے ایک جیسے احساسات رکھتا ہے. اگر فرق ہے مومن و فاسق میں تو یہ فرق آخر تک فرق ہونا چاہیے, یعنی نگاہیں دونوں کو ایک جیسی نگاہ سے نہ دیکھو, دونوں کو ایک جیسا خطاب نہ کرو, دونوں سے ایک جیسا ہاتھ نہ ملاؤ, دونوں کو ایک جیسا وقت نہ دو, اور دونوں کے بارے میں ایک جیسے احساسات نہ رکھو, دونوں کے ساتھ ایک جیسا رابطہ نہ رکھو. چونکہ وہ فاسق ہے یہ مومن ہے, اور نور ظلمت میں بھی اگر فرق ہے, نور ظلمت میں اگر فرق ہے تو یعنی کہ نور ظلمت کے لیے بھی یکساں احساسات رکھتا ہو انسان. بعض ایسے ہیں پور دل کہ نور ظلمت کے بارے میں ایک جیسے ہیں, فرق نہیں پڑتا ان کے لیے, برابر ہے, نور ظلمت ایک جیسے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں تیسرا گروہ کہ جو ظلمت میں زیادہ آسائش محسوس کرتے ہیں, ظلمت نشین, شب نشین, جس کو ہم کہتے ہیں چمگادڑ, اس کو ایرانی کہتے ہیں, فارسی میں کہتے ہیں اس کو, یا انسانوں میں بھی ہے. بعض انسان ایسے ہیں جن کو دن میں نظر نہیں آتا, بعض انسان ایسے ہیں جن کو رات میں نظر نہیں آتا, بعض ایسے ہیں شب کور, شب میں نظر نہیں آتا ان کو. بعض کو نظر آتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے, لیکن اکا دکا ایسے ہوتے ہیں بیماری کا شکار کہ تھوڑا سا مغرب ہو جائے پھر انہیں نظر نہیں آتا, ان کو کہتے ہیں شب کور. بعض ایسے ہیں جو دن کور ہیں, روز کور, یعنی انہیں دن کو کچھ نظر نہیں آتا. ظلمت جتنی ہو اتنی آسائش بیشتر محسوس کرتے ہیں. ظلمت نشین, ظلمت پسند, ظلمت خواہ. ظلمت ہلاکت, ظلمت تباہی, ظلمت موت, لیکن درائے نیال وہ ظلمت کے اندر لذت محسوس کرتے ہیں, اندھیرے میں ان کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں. نور حقیقی کو دیکھیں تو بھی آپ دو طرح کے لوگ, تین طرح کے لوگ پائیں گے, اور نور علمی کو آپ دیکھیں وہاں بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نور علمی چبھتا ہے, علم سے بیزار ہیں, اور جہالت میں آسائش محسوس کرتے ہیں, جہالت میں لذت محسوس کرتے ہیں. جتنا جاہل تر اتنا بہتر, علم کی طرف نہیں آتے, علم سے رغبت نہیں, وہ بلکہ بیزاری ہے علم سے بعضوں کو. نور حقیقی بھی اور نور علمی سے بھی, اور نور ہدایت سے بھی بعضوں کو بیزاری ہے. جتنے ظلمانی ماحول میں رہیں اتنا لذت زیادہ محسوس کرتے ہیں, آسائش زیادہ محسوس کرتے ہیں. یہ شب نشین ہے, یہ ظلمت نشین ہے, اور دشمن نور, جس کو نور سے دشمنی ہو جائے, سب سے بڑی دشمنی جس کو نور سے دشمنی ہو جائے. کیوں امام نے اس انقلاب کا نام وقف فرمایا کہ انفجار نور ہے؟ یعنی اس طرح سے یہ انقلاب طلوع ہوا جس طرح سے نور فاجر بنا کہ آپ کی خدمت میں اشارہ دیا فاجر کا، فاجر یعنی افق پہ چھائی ہوئی تاریکی کو ناگہاں چیرنا پھاڑنا اور اس کے اندر سے نور کی شعاع کا نکلنا، برآمد ہو کر افق کو روشن کرنا، یہ انفجار ہے. دھماکے کو بھی انفجار کہتے ہیں، بم پھٹتا ہے اس کو انفجار کہتے ہیں، انفجار اس پھٹنے کو کہتے ہیں اور اس سے جو نور نکلتا ہے پھیلتا ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی کہتے ہیں انفجار ہے یہ، چونکہ پھٹتا ہے پھیلتا ہے وہ. یہ انقلاب بھی انفجار ہے اور انفجار نور ہے ظلمت نشینوں کے لیے جو ظلمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بعض ایک تاریکی کے اندر ہیں اور بعض بڑے دبیز تاریکیوں کے اندر ہیں اور ظلمتوں سے لذت اندوز اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں ظلمت سے. ان ظلمت نشینوں کے لیے جو ان نور کی شعاع نکلتی ہیں ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. خوب، یہ انسانی عالم ظلمتوں کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا اور ظلمتوں کے اندر ظلمتیں، ظلمتوں کے اوپر ظلمات، ظلمات ان فوق ظلمات. خوب، ایسے میں انفجار نور ہوا، یہ نور منفجر ہوا، وہ نور جو صدیوں سے آ رہا تھا لیکن اس کو ظلمتوں کے نیچے دبایا ہوا تھا، وہ نور جس کا شعلہ جوالہ لیا تھا اس نور سے جس کے مقابلے میں کوئی نور نہیں، کربلا، عاشورا، محرم و سفر. عاشورا نور ہے، کربلا نور ہے، نور کا منبع ہے، لیکن اس نور کے منبع کے اوپر کالی گھٹا چھائی رہی، اس کے اوپر ظلمتوں کے بادل چھائے ہوئے تھے. یہ نور پھٹا نہیں تھا، تھا لیکن بادلوں کے نیچے، بادلوں کے پیچھے، گٹاؤں کے پیچھے. اس نور کو انفجار کی ضرورت تھی، یہ نور منفجر ہوا اور اس نے 400 عالم کو روشن کیا. لیکن بہت سارے جو ظلمت نشین، ظلمت پسند و ظلمت خواہ، نور پسند نہیں آیا انہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اس نور خدا کو ختم کر دیں، اطفاء نور کریں. اطفاء یعنی بجھانا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانے کی ٹھان لی انہوں نے. لیکن نور ظلمتوں سے چھپتا نہیں ہے، نور ظلمتوں سے دبتا نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے جو ظلمتوں سے دب جائے، وہ نور نہیں ہے. لیکن اگر نور کو بند کر دیا جائے، نور کے ارد گرد پردے لگا دیے جائے اور ان پردوں کے اندر نور کو محصور کر دیا جائے، نور ہوتا تو ہے، بجھتا نہیں ہے لیکن باہر نہیں جاتا. جس طرح ہم کرتے ہیں یہ کام، سورج کے نور سے چھپنے کے لیے دروازہ رکھتے ہیں، کھڑکی بھی رکھتے ہیں، شیشہ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے سامنے پردہ بھی لگا دیتے ہیں اور پردہ تنا ہوتا ہے، کھینچا ہوتا ہے تاکہ نور اندر نہ آئے. اپنی فضا کو خود ظلمانی کرتے ہیں، اپنی فضا کو خود تاریک کرتے ہیں. خوب، اگر کسی نے نور سے بچنے کے لیے پردے آویزاں کیے ہوئے ہوں، اگر گٹائیں اس نے اپنے اوپر تاریکی ہوئی ہوں، ظلمتیں اس نے اپنے اوپر تاریکی ہوئی ہوں، ان ظلمتوں سے نکلنے کے لیے نور کے انفجار کی ضرورت ہے، نور کو منفجر ہونے کی ضرورت ہے. چونکہ معمولی شعائیں نور کی ان کو نورانی نہیں کر سکتی، اتنے پردوں کے پیچھے چھپے بیٹھے، اتنے پردوں کے پیچھے محروم اور تاریک اور سیاہ ہیں کہ جب تک نور منفجر نہ ہو ان تک شعاع پہنچے گی نہیں. لہذا یہ نور منفجر ہوا، چلا تو آ رہا تھا، صدیوں سے چلا آ رہا تھا نور کربلا، نور عاشورا. شہید متاری ایک شکوا کرتے ہیں ان لوگوں سے جو تذکرہ کربلا کرتے ہیں کہ آپ کو کربلا میں صرف ظلمت نظر آتی ہے، صرف تاریکی نظر آتی ہے، آپ کو کربلا میں فقط شمر نظر آتا ہے، خولی نظر آتا ہے، عمر سعد نظر آتا ہے، قاتلین نظر آتے ہیں، کوفی نظر آتے ہیں، بے وفا نظر آتے ہیں، لیکن کربلا میں منبع نور نظر نہیں آتا. یہ ظلمتیں ہیں کربلا کی، لیکن ادھر نور ہے کربلا کا، وہ نور کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ نور کے بھی عظیم منابع وہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ نور اس کے اوپر بہت کچھ تاری ہے، بہت کچھ چھایا ہوا ہے. جب یہ نور منفجر نہ ہو، جب تک پھٹے نہ یہ نور، جب تک وہ پردے اس کے اوپر تاری رہتے ہیں. ذہنوں کے اوپر پردے، قوموں کے اوپر پردے، معاشرے کے اندر پردے، اس نور کو انفجار کی ضرورت ہے، منفجر ہو یہ نور، ورنہ امتیں عاشورائی رہتی ہیں، کربلائی رہتی ہیں، لیکن کربلا کا نور اور عاشورا کا نور ان کے اندر منفجر نہیں ہوتا. کون سے پردے اس نور کی اوپر تاری ہو جاتے ہیں؟ کہ اس کو ہم ایک روایتی چیز سمجھ لیں، عاشورا کو ایک روایتی چیز سمجھ لیں. ہم عاشورا ایک روایت ہے، عاشورا ایک سنت ہے، عاشورا ایک واقعہ ہے. یہ وہ پردے ہیں عاشورا کے اوپر پڑے ہوئے کہ بھائی یہ عاشورا نور ہے، لیکن وہ نور لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے. صدیوں سے حسین حسین کرتے آئے ہیں، لیکن وہ نور حسینیت وہ ان کے دلوں میں طلوع نہیں ہوا. اس لیے اس انفجار کی ضرورت ہے، یہ نور پھٹے، یہ نور دھماکہ کرے اور ان افق تک پہنچ جائے جن کو لوگوں نے محروم رکھا ہوا ہے. اور وہ جو نور ظلمت کی سرحدیں مٹانے میں مشغول ہیں، مومن و فاسق کے درمیان سرحدیں مٹانے میں مشغول ہیں، مجاہد و غیر مجاہد میں سرحدیں مٹانے میں مشغول ہیں، بینا و نابینا کے درمیان سرحدیں مٹانے میں مشغول ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں نابینا، اسی صورت میں کسی زمرے میں شمار ہوگا جب اس میں اور بینا میں فرق ختم ہو جائے. فاسق اسی وقت کسی زمرے میں معصور ہوگا، معصور ہوگا کہ جب اس میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے. اسی وقت فاسق کو بھی کچھ سمجھیں گے لوگ. ظلمتوں میں بیٹھے ہوئے اپنا رخ دکھانے کے لیے، اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نور اور ظلمت میں فرق مٹے، تاکہ ان کو بھی کچھ سمجھا جائے. اگر نور و ظلمت میں فرق نہ ہو، ظلمتوں میں بیٹھے ہوئے کو کون کسی کھاتے میں شمار کرتا؟ نور منفجر ہوا، اس نور کی شعائیں چہارسو عالم میں پہنچی. بہت کوشش کی گئی اس نور کو بجانے کے لیے، اس نور کو مٹانے کے لیے، اس نور کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جو منبع نور سے آشنا ہو، ولو متم نور ہی ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس نور کا منبع وہ ہے جو نہ بجھنے والا. یزیدیت نے نور کو بجھانا چاہا، جتنی کوشش کی اس کو بجھانے کے لیے یہ نور اتنا پھیلا. عاشورا کی خصوصیت یہ ہے، عاشورا کی خوبی یہ ہے کہ جتنا دبائیں اتنا ابھرے گا، جتنا اس کو مٹائیں اتنا پھیلے گا. اب آج آپ دیکھیں یہ نور خدا، یہ انفجار نور چاروں طرف سے ظلمتوں میں گھرا ہوا، اندر اور باہر سے بھی آتا، کچھ کور دل اندر سے اور کچھ دشمن نور باہر سے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا اور کالی گٹائیں اس کے ارد گرد. لیکن جس کو معلوم ہے کہ یہ نور کہاں سے آیا ہے، وہ مطمئن ہے کہ یہ نور کسی سے بجھے گا نہیں، یہ نور کسی سے نہیں بجھے گا. جو پریشان ہے، کیونکہ بعض بہت پریشان ہو جاتے ہیں میڈیا کی خبر سن کر، پریشان ہو جاتے ہیں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ کر، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب نور کا کیا بنے گا، نور کا کیا بنے گا. لیکن جسے علم ہے یہ نور کہاں سے اٹھا ہے، وہ مطمئن ہے. فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو، نور کی پرواہ نہ کرو، اپنی فکر کرو. تم نور رہے گا، اس نور کو کوئی بھی نہیں بجھا سکتا، اس نور کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. چونکہ اس کا منبع کربلا ہے، اس کا منبع عاشورہ ہے. عاشورہ وہ منبع ہے جو اس نور کو بجھنے نہیں دیتا. وہ نور بجھ جاتا ہے کہ جس کا منبع کبھی ہو کبھی نہ ہو، یا جس کے ساتھ رابطہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. وہ عارضی چراغ بجھ جاتے ہیں جنہیں کسی وقتی وسیلے کے ذریعے سے روشن کیا جائے، عارضی ذریعے سے روشن کیا جائے، کسی مستعار ذریعے سے روشن کیا جائے، لیکن جنہیں نور خدا سے جو منبع روشن ہوتا ہے، اللہ کے نور سے جو متصل ہوتا ہے، وہ نور کبھی بھی نہیں بجھتا. چونکہ اللہ کا ارادہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچا کے رہے گا اگرچہ کافروں کو پسند نہ سہی، اگرچہ مشرک پسند نہیں کرتا، لیکن یہ نور خدا اپنے کمال تک پہنچ کے رہے گا. نور خدا اگر زمین پر جلوگر ہو، کیسے جلوگر ہوتا ہے؟ نور خدا جلوگر ہوتا ہے عاشورہ کی صورت میں، نور خدا جلوگر ہوتا ہے کربلا کی صورت میں. اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے. اگر کوئی اس نور کو لینے والا ہو، اس نور کا دشمن نہ ہو، اس نور کا مخالف نہ ہو، اس نور پر آنکھیں بند نہ کرے، اس نور پر دل بند نہ کرے اپنا، یہ نور سب کو روشن کرتا ہے. لیکن جہاں بھی نور خدا کا جلوہ ہو، وہ عاشورہ ہے، وہ کربلا ہے. اس وجہ سے یہ انفجار نور ہے، چونکہ کربلا کا نتیجہ ہے. ماں ہر چداری مس سید الشہداء داری، ماں ہر چداری مس محرم و سفر داری، ماں ہر چداری سید الشہداء داری، یعنی یہ امام حسین سے ہم نے لیا، سید الشہداء سے ہم نے یہ لیا. لیکن اس نور کو اپنے لیے روشن کرنے کے لیے انسان کو خود بڑھ کر اپنی آنکھیں اور بصیرت اس نور پر کھولنے کی ضرورت ہے، ظلمتوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. نور کا انفجار تو ہو چکا، لیکن بہت سارے ابھی افق میں، سیاہ افق میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تاریخ راتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. انہیں اس نور کی طرف آنے کی ضرورت ہے، حرکت کرنے کی ضرورت ہے. عاشورہ صدیوں سے انفجار نور ہوا، لیکن آج صدیوں کے بعد بھی دیکھیں بعض لوگ محروم ہیں اس نور عاشورہ سے. اور اگر عاشورہ سے ہی ایک نور کا اقتباس کیا جائے، ایک نور کو لیا جائے، اور عاشورہ کے نور سے ایک چراغ روشن ہو، عاشورہ کے نور سے ایک چراغ روشن ہو، کربلا کے نور سے ایک چراغ روشن ہو، اس نور سے بھی ممکن ہے بعض محروم ہو جائے، اس نور تک بھی بعضوں کی ممکن ہے رسائی نہ ہو. والفجر، فجر کی قسم، انفجار نور کی قسم، یہ قسم خدا نے کھائی اور بہت عظیم قسم ہے. انسان اس قسم کے راز کو سمجھے. والفجر، اور دس راتوں کی قسم، دس دنوں کی قسم. کون سے دس راتیں اور دس دن جن میں یہ نور طلوع ہوا، جن میں یہ نور پھوٹا، جن میں یہ نور پھیلا؟ توجہ فرمائیں، بعض جو آمادہ ہیں، تیار ہیں، ان تک یہ نور دس دنوں میں پہنچ جاتا ہے اور دس راتوں میں پہنچتا ہے، لیکن بعضوں تک دس دہائیوں میں بھی نہیں پہنچتا، دس صدیوں میں بھی نہیں پہنچتا. اس نور کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، دل کھولنے کی ضرورت ہے، بصیرت کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ نور انسان کے پلے پڑے، تاکہ یہ نور انسان کو سمجھ میں آئے. بہت سارے لوگ پریشان، خبریں سن کر، افواہیں سن کر، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، میڈیا افواہوں کا نام ہے، خبریں کم ہیں، افواہیں زیادہ ہیں، افواہیں زیادہ ہیں، اور سب پریشان، افواہوں میں کان دھرے ہوئے. کن لوگوں کی افواہوں پر؟ جن کا ارادہ ہے نور خدا کو پھونکوں سے بجھا دیں، اپنی افواہوں سے بجھا دیں، ان کی افواہوں پہ کان دھرے بیٹھے اور پریشان ہیں. لیکن جو نور کے اندر موجود ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، آپ پریشان نہیں ہیں، تو پریشان کس بات سے ہو؟ پریشان اس وقت ہوں جب اس شعلے کا کوئی منبع نہ ہو، کہیں متصل نہ ہو، پریشان اس وقت ہوں جب یہ دیا سلائیوں سے جلایا گیا ہو، پریشان اس وقت ہوں جب یہ نور مستعار کہیں سے لیا گیا ہو، پریشان اس وقت ہوں جب یہ نور مجازی ہو، لیکن جب تک یہ نور متصل ہے اپنے منبع سے اس وقت تک ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم کیوں پریشان؟ پریشان اس وقت ہوں جب اس کا منبع نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات باہر سے کوئی نور لے کر باہر سے لا کر عارضی طور پر روشن کیا جاتا ہے، اس کی بیٹری بھی ختم ہو سکتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، موبائل سیٹ روشن کرتے ہیں نور کے لیے، تھوڑی دیر تک کوشش کرتے ہیں یہ نور روشن ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا سا ٹمٹماتا نور بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ نور جو اپنے منبع سے متصل ہو اور جس کو مسلسل نورانیت مل رہی ہو، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ اپنا رابطہ اس نورانیت سے کٹنے نہ پائے، اس شعلے کا رابطہ اس منبع سے کٹنے نہ پائے، منقطع نہ ہو جائے، پھر اس نور کو کوئی بھی نہیں بجا سکتا. وہ بہت سارے آئے، خطرات کا احساس کیا، ان خطرات کا احساس کر کے بڑے مشورے دیے کہ آپ یوں کرو، آپ یوں کرو، اس طرح سے کرو بچ جاؤ گے، اس طرح سے کرو بچ جاؤ گے. لیکن جواب کیا دیا کہ جن طریقوں سے آپ نور بچانا چاہتے ہو اس طریقوں سے کوئی شعلہ نہیں بچ سکتا. نور ہمیشہ بچتا ہے اپنے منبع سے، اپنے منبع کے ساتھ مرتبط ہو. لہذا ماں حرج داریم سید الشہداء داریم، اور آج یہی نعرہ پھر دوبارہ ہم سنتے ہیں کہ جب تک سید الشہداء موجود ہے اس نور کو کوئی بجا نہیں سکتا، جب تک کربلا موجود ہے اس نور کو کوئی بجا نہیں سکتا، جب تک عاشورہ موجود ہے اس نور کو کوئی بجا نہیں سکتا. یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک نسل عاشورہ موجود ہے اس نور کو کوئی بجا نہیں سکتا. یہ نور اپنے منبع سے متصل ہے، کہ وہ عارضی چیزوں کے سہارے پہ نہیں کھڑا کیا گیا. اقتصاد کی بیساکھی، دیمک خوردہ بیساکھی پہ یہ نہیں قائم کیا گیا یہ نظام. ولایت کا نظام وہ ہے، ولایت کہتے ہی اس کو ہیں جو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. لوگوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، دشواری پیش آتی ہے، وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ ان نظاموں کی طرح ہے جو مشرق یا مغرب نے پیش کیے ہیں اور انسان کو جھوٹے وعدے دے کر ورگلایا ہے انسانوں کو. نہ، سید الشہداء کا نور کسی کو ورگلانا نہیں ہے. سید الشہداء جب مکہ سے چلے تو کیا کہا؟ اللہ من کان بادلا، سن لو لوگو، ایوہ الناس، کون ہے تم میں ایسا کہ من کان بادلا محجتہ فینا، کون ہے جو اپنے سر کا خون ہماری راہ میں بہائے؟ یعنی کہا کون ہے جو ہمارے ذریعے سے کسی مقام تک جا پہنچے؟ فرمایا کون ہے جو ہماری راہ میں اپنے سر کا خون بہائے، اپنی گردن کا خون بہائے؟ اگر کوئی تیار ہے تو ہم اعلان کر رہے ہیں. کیا اعلان کر رہے ہیں؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، وہ آمادہ ہو جائے ہمارے ساتھ جانے کے لیے، چونکہ نور کا کاروان تیار ہے، نور کا کاروان تیار ہے، آؤ جو بھی جانا چاہتا ہے. بسم اللہ، کسی کو وعدہ نہیں دیا تیری معیشت ہو جائے گی، کسی کو وعدہ نہیں دیا تجھے نوکری مل جائے گی، کسی کو وعدہ نہیں دیا تو ویزا لگ جائے گا، کسی کو وعدہ نہیں دیا، نہ یہ وعدے نہیں دیے، بلکہ اعلان کیا کہ جو بھی ہماری راہ میں اپنا خون دینا چاہتا ہے بسم اللہ ہمارے ساتھ آ جائے. ہم کل جا رہے ہیں، ہم کل جا رہے ہیں. اب ایک امت لگی ہوئی تھی مشغول احرام باندھ کر طواف خانہ خدا میں، توجہ فرمائیں، اگر خدا نور لے لے کسی سے تو کعبے میں بھی نور لے لیتا ہے ان کے دلوں سے. کعبے میں موجود، لباس احرام پہنا ہوا، لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، لیکن دل میں نور نہیں. دل ظلمانی لے کر انسان کعبے میں بھی گھوم سکتا ہے. بعض لوگ حیران ہوتے ہیں انفجار نور، البتہ حیرت ہوتی ہے، مجھے بھی پہلے حیرت ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. کب حیرت ہوتی تھی؟ جب صرف اس انفجار نور کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف کچھ کور دلوں کو دیکھتے تھے، حیرت ہوتی تھی کہ آخر ان کو کیوں یہ نور نظر نہیں آتا. لیکن جب منبع نور سمجھ میں آ گیا، جب امام راحل کے اس اشارے کو پا لیا کہ اس نور کا منبع کربلا ہے، عاشورہ ہے، عاشورہ اس کا منبع ہے، وہ بات ساری سمجھ میں آ گئی، حیرت ساری ختم ہو گئی کہ سید الشہداء نے کعبے میں موجود لبیک اللہم لبیک کہنے والوں کو کہا کہ کاروان نور تیار ہے، اس کاروان میں وہ شامل ہو جاؤ جو ہمارے ساتھ آئے، بسم اللہ ہم کل جا رہے ہیں. لیکن یہی لبیک کہنے والے تیار نہیں ہوئے، یہ لبیک کہنے والے آمادہ نہیں ہوئے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کعبہ سب سے افضل نقطہ ہے، کعبے سے مقدس تر نقطہ روئے زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. تو کعبے میں موجود لباس احرام پہنے ہوئوں کو اگر خدا وہ دل نہ دے کہ جس دل کے اندر یہ نور اتر سکے، تو آج مدرسوں میں بیٹھے ہوئے، امام بارگاہوں میں بیٹھے ہوئے، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے اور مختلف لباس زیب تن کیے ہوئے، اگر آج کا نور ان کے دل میں نہیں اترتا تو تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کل ان کے دل میں بھی نہیں اترا تھا. یہ عاشورہ کا نور ہے. فرمایا اپنی فکر کرو، یہ نہیں بوجھے گا نور، اس کا منبع کربلا ہے، اس کا منبع عاشورہ ہے. اور عاشورہ ایک ایسا منبع ہے جہاں سے دم بدم نور آ رہا ہے، ہر آن نور آ رہا ہے، لحظہ بلحظہ نور آ رہا ہے. صرف انسان اپنی آنکھیں کھولے، انسان اپنے دل کو کھولے عاشورہ کے اوپر، متصل ہے عاشورہ کے ساتھ. اس نور کو بچانے کے لیے صرف عاشورہ کی تفسیر کی ضرورت ہے، صرف عاشورہ کی تشریح کی ضرورت ہے. کس اعتماد پہ؟ توجہ فرمائیں، یہ نور یوں نہیں کہ جنگجوؤں سے، یہ نور ٹیکنالوجی سے، میزائلوں سے یہ نور بچایا جائے گا، ایٹمی ٹیکنالوجی سے یہ نور بچایا جائے گا. چونکہ جب یہ نور انفجار ہوا، اس نور کا خالی ہاتھ انفجار ہوا، اس وقت ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں تھا. جس نظام کو سرنگون کیا اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن جن کے ذریعے یہ نور کا انفجار ہوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حتی رات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، صبح جب کوئی حرکت کرنی ہوتی تھی اس رات بھوکا سونا پڑتا تھا، اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا تھا جیب میں. جب یہ نور شروع ہوا، ایسے لوگوں کے ذریعے سے شروع ہوا، خالی ہاتھ لوگوں کے ذریعے سے شروع ہوا. آج جب اس نور کو بچانا ہے تو یہ نور وہی لوگ بچا سکتے ہیں جنہوں نے اس نور کے انفجار میں شرکت کی تھی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کے پاس کرایہ نہیں تھا، جن کے پاس کھانا نہیں تھا، جن کے پاس مسکن نہیں تھا، جن کے پاس کوئی آسائش نہیں تھی، لیکن ایک چیز تھی، عاشورہ تھا، حسین ابن علی تھے ان کے پاس، حسین ابن علی تھے جن کے پاس. وہ چیز آج بھی جن کے پاس موجود ہے، وہ چیز آج بھی جن کے پاس موجود ہے. یہ نور آج بھی ٹیکنالوجی سے نہیں بچے گا. اگر کسی کو گمان ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس نور کا دفاع کریں گے، نہ، ٹیکنالوجی سے نہیں ہوگا دفاع. آپ کے لیے ٹیکنالوجی ضروری ہے، آپ کو اس دنیا میں اگر رہنا ہے اس دنیا کے وسائل آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کو اپنے آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ ہم زبان اور ہم قدم رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ نور خدا بھی اسی سے بچایا جائے گا، نہ، نور خدا منبع نور سے بچایا جائے گا. اس نور کا منبع کربلا ہے اور کربلا کے نور کا منبع خدا ہے. جو خدا سے متصل ہو اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. کربلا میں سب شہید ہو گئے لیکن نور کربلا نہیں مٹا. یہ وہ نور ہے جب سب مر بھی جائیں پھر بھی نہیں مٹتا، سب شہید بھی ہو جائیں پھر بھی نہیں مٹتا. اور وہ جو نور کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں یہ نور ان کو بھی مٹنے نہیں دیتا, یہ نور ان کو بھی زندہ رکھتا. نور کے اندر حیات ہے, نور زندہ رکھتا ہے انسان. علماء کے بارے میں العلماء باقون ما بقی الدهر, عالم مرتا نہیں ہے, عالم باقی رہتا ہے. کیوں؟ نہ تن کے ذریعے باقی رہتا ہے بلکہ عالم باقی رہتا ہے چونکہ اس کا علم باقی رہتا ہے. جب تک عالم کا علم باقی رہے سمجھو عالم زندہ ہے, چونکہ علم تو نہیں مرتا, علم ہمیشہ زندہ ہے. اگر عالم کے پاس علم ہو یہ علم اس کو زندہ رکھے گا, عالم ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. تو علم بھی نور ضرور ہے لیکن نور کا ایک متوسط درجہ ہے. اگر علم سے بھی اگلے درجے کا نور کسی کو مل جائے تو جس طرح عالم کو نور زندہ رکھتا ہے اسی طرح راہ خدا میں جامع شہادت کرنے والے کو یہ نور خدا زندہ رکھتا ہے. شہداء کربلا کیوں زندہ ہے؟ اس نور میں زندہ رکھا, جس نور کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی اس نور نے ان کو بھی زندہ کر دیا. اس نور کو بچنے کے لیے, اس نور کو بچانے کے لیے صرف اس منبع کی ضرورت ہے. لہذا فرمایا ہمیں پرواہ نہیں ہے اگر کوئی کور دل, کوئی کور باطن اس نور کی طرف کا جو آنکھ سے دیکھے کیا ہوگا, خود اس کی آنکھیں اس انفجار سے چندیا جائیں گی, چندیا جائیں گی. خوب آپ نے دیکھا بعض بدبینوں نے کس طرح اس نور سے زیک اٹھائی, نور کی ایک ہلکی سی جھلک, ایک معمولی سی جھلک اس انفجار کی, اس رہبر کبیر کے ہاتھوں یہ جو نور نور منفجر ہوا, انفجار نور ہوا, اس نور کا ایک چھوٹا سا شعلہ اقتباس. جیسے حضرت موسیٰ نے, حضرت موسیٰ جب مدین سے واپس آ رہے تھے حضرت شعیب سے, راستے میں ایک پہاڑ پہ ایک نور دیکھا, اپنی زوجہ سے کہا, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ یہاں رکو, میں ایک نور کا قبض, ایک نور کا حصہ ٹکڑا لے کر آپ کی طرف آتا ہوں. گئے نور لے کر آئے, ایک نور شعلہ نظر آیا, وہ نور لے کر آئے, اس پہاڑی پہ چڑھے, تور پہ چڑھے, وہاں پر صدا آئی کہ موسیٰ یہاں آنے کے آداب سیکھ لو. آنے کے آداب کیا ہیں؟ فقلا نعلی, اپنے نالین اتار کے آؤ, اپنے نالین اتار کے آؤ. اگر نالین اتار کے آؤ اس نور سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. موسیٰ جو نور مجازی سمجھ کے گئے تھے نور حقیقی نصیب ہو گئے, نور حقیقی لے کر آ گئے, نبوت لے کر آ گئے, کتاب لے کر آ گئے. موسیٰ مبارز بن گئے, موسیٰ مجاہد بن گئے, موسیٰ فرعون سے جا ٹکرائے. موسیٰ جو اپنی زوجہ کے لیے نور دیکھ کر آگ لینے گئے تھے خدا کی طرف سے نور حقیقی نصیب ہو گیا موسیٰ کو. لیکن شرط یہ ہے کہ نالین اتار کے جاؤ. اگر نالین کے ساتھ چلے گئے نور خدا میسر نہیں آئے گا, نصیب نہیں ہوگا. اب توجہ فرمائیں کہ ساری قوموں پہ یہ وقت آتا ہے. تور بلندی کا نام ہے, اس بلندی پہ چڑھنے کی ہمت جس کے اندر ہو یہ نور اس کو نصیب ہوتا ہے, اور جو اس بلندی تک جائے اسے کہا گیا ہے کہ نالین اتار کے آنا. اور اب دیکھیں جو قوم نالین اتار کے گئی اور اس بلندی کی طرف گئی, ممکن ہے وہ نور ظاہری لینے گئی ہوں لیکن خدا نے نور حقیقی دے دیا, نور حقیقی دے دیا. حزب اللہ کا راز جاننا چاہتے ہیں, یہاں بھی کہا گیا حکمرانوں نے اور بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ٹیم روانہ کریں لبنان جا کر حزب اللہ کے دفاع کا راز معلوم کر کے آئے. حزب اللہ کے دفاع کا راز اسی کے اندر ہے کہ قوم نور خدا, ایک نور خدا نے روشن کیا منفجر ہوا, ساری دنیا کے سامنے منفجر ہوا, ہمسایوں کے لیے, دور دراز کے لیے, عربوں کے لیے, عجموں کے لیے, ہندیوں کے لیے, مغربیوں کے لیے, سب کے لیے یہ نور روشن ہوا, سب نے دیکھا. لیکن کچھ گئے فقط نور ظاہری لینے کے لیے لیکن نالین اتار کر نہیں گئے, انہیں صرف لفافہ ملا. لیکن جو نالین اتار کے گئے انہیں نور حقیقی بھی مل گیا, انہیں نور حقیقی بھی مل گیا. یہ ہے راز حزب اللہ کا. حزب اللہ کی عظمت کا راز, حزب اللہ کی عزت کا راز اس نور کے اندر خابیدہ ہے, موجود ہے. نالین اتار کے، جو موسیٰ نالین اتار کے آؤ. نالین ممکن ہے انسان کے پاؤں میں ہو، ہر وہ چیز جسے چلتا ہے انسان نے کچھ پہنا ہوا وہ نالین ہے، ظاہری نالین جو انسان پاؤں میں ڈالتا ہے. لیکن اگر ایک انسان سفر کر رہا ہو ذہنی، تو یہ نالین اس کے ذہن میں ہوں گے. ایک انسان اگر سفر کر رہا ہے قومی، تو یہ نالین اس کی قوم کے پاؤں میں ہوں گے. اگر ایک انسان سفر کر رہا ہے ظاہری، تو یہ نالین اس کے ظاہر میں ہوں گے. اگر ایک انسان سفر کر رہے باطنی، یہ نالین اس کے باطن میں ہوں گے. اور جو نالین کا خمار لے کر جائیں، انہیں اس نور سے صرف دھواں ملتا ہے. نور کا دھواں بھی ہوتا ہے، آگ جہاں جلتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، اور دھواں جس کی آنکھوں میں پڑے آنسو نکل آتے ہیں، دھویں سے رو رہا ہوتا ہے، آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں. اگر نالین نہ اتار کے جائیں تو دھواں ملے گا اور دھواں آنسو نکال دے گا، لیکن اگر نالین اتار کے جائیں نور ملے گا. اس وقت انسان کٹی ہوئی لاشوں پر بھی مسکراتا ہے، روتا نہیں. لیکن اگر دھواں نصیب ہو ہر چیز پہ روتا ہے، آنسو نکل آتے انسان. یہ نور خدا ہے، انفجار نور ہے. کوشش نہیں ہوئی اس نور کو اس دید سے دیکھنے کی جس دید سے رہبر انقلاب نے دیکھا، جس دید سے بانی انقلاب نے دیکھا، جس دید سے امام راحل نے دکھانا چاہا. گورباچوف کو خط لکھا امام راحل نے، گورباچوف نے واپسی ایک وفد بھیجا. وہ دیکھا ہوا آپ کا سنا ہوا ماجرا، میڈیا میں بھی آیا تھا. یہ سابقہ صدر جارجیا کا سوٹ ناٹزے، یہ اس وقت وزیر خارجہ تھے. گورباچوف نے ان کو واپسی کا جوابی لیٹر لکھ کے دے کے بھیجا. آیا وہ امام کی خدمت میں حاضر ہو کر، جواب میں یہ لے کر آیا کہ آپ کے خط سے، اس نے جواب میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے خط سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی، خیر سگالی کا جذبہ بڑھے گا، اب اقتصادی روابط اچھے ہوں گے، ہم اچھے پڑوسی کے طور پر رہیں گے، اچھے ہمسائے کے طور پر رہیں گے. امام نے ساری باتیں سن کر کیا کہا، کیا فرمایا؟ کہ میں تمہارے لیے ایک اور راستہ کھول رہا تھا، تمہارے لیے ایک اور راستہ کھول رہا تھا، لیکن تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. میں تمہارے لیے معیشت و اقتصاد کا پیغام نہیں لایا تھا، وہ تو تم خود کر سکتے ہو. میں تمہارے لیے نورانی ایک راستہ کھول رہا تھا، میں تمہارے لیے منبع نور کی طرف ایک راستہ کھول رہا تھا. میں یہ نہیں کہتا، بہت سارے لوگوں نے کہا یہ نظام ختم ہو جائے گا، بہت ساروں نے کہا، امام سے پہلے بہت ساروں نے کہا، کسنجر نے کہا، برزنسکی نے کہا، بہت ساروں نے کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا. اور بہت سارے سی آئی کے ایجنٹوں نے کہا جو اس میں اندر لگے ہوئے تھے اس نظام کو ختم کرنے میں، انہوں نے بھی کہا یہ نظام ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اقتصادی مشکلات ہیں، اس کے نظام میں سیاست میں مشکلات ہیں، اس کے فلان نظام میں مشکلات ہیں. امام نے بھی فرمایا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور یہ تاریخ کے ٹوکرے میں اور کوڑے دان میں چلا جائے گا، لیکن نہ اس وجہ سے کہ اس کی اقتصادی مشکلات ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کا نور کے منبع سے کوئی تعلق نہیں، اس وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا. یہ نظام منبع نور سے اس کا کوئی رابطہ نہیں. وہ نگاہ چاہیے اس انقلاب کی طرف کس دید سے انسان کو دیکھے، کس نگاہ سے اس کو دیکھے انسان تاکہ یہ سمجھ میں آئے، اور کس دید سے اس کی طرف جائے، کون سے نالین اتار کے اس نور کی طرف جائے انسان تاکہ یہ نور سمجھ میں آئے انسان کو. یہ نور لبنان میں افق لبنان کو نورانی تر کر دیتا ہے، اور یہی نور سارے عالم میں جاتا ہے. لیکن کچھ قومیں بیٹھ کر شکوا کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں امام نے کیا فرمایا، ماں ہارچ داریم از سید الشہداء داریم. ہم کیا کہتے ہیں، اس سرزمین پر کیا نغمے سننے کو ملتے ہیں؟ اس سرزمین پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہماری ساری مشکلات انقلاب کی طرف وجہ سے ہیں. ہمیں جو پٹائی ہو رہی ہے، ہم جو شہادتیں دے رہے ہیں، ہماری جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے انقلاب کے نعرے لگائے ہیں. لہذا کیا کیا جائے؟ اگر ان تصویروں کو اتار دیا جائے، ان نعروں کو ختم کر دیا جائے، ہمیں امن و سلامتی مل جائے گی. معلوم ہوا ابھی نالین اتارے نہیں. عجیب ہے، ایک قوم انقلاب سے اپنا رب جوڑتی ہے اور پھر پچھتاتی ہے کہ ہمیں سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا انقلاب سے کوئی تعلق تھا، ہم نے انقلابی نعرے لگائے، لیکن ایک قوم اس عظمت کی بلند چوٹی پر فائز ہوتی ہے اور جب اس کو جا کر پوچھتے ہیں کہ تمہاری اس عظمت کا سارا راز کیا ہے، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اتباع ولایت فقیہ اس مراز. نگاہ ٹیکنالوجی، نگاہ جنگی مہارت، اور حقیقت بھی یہی ہے، جنگی مہارت اگر ہوتی تو سارے اپنی اسرائیل سے زیادہ جنگی مہارت کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ نور سے رابطہ تھا، یہ انفجار نور ہے. کس طرح قوموں کو اس نور سے لا تعلق کر دیا گیا، جس طرح انقلاب سے لا تعلق رکھا گیا، جس طرح عاشورہ سے لا تعلق رکھا گیا، جس طرح کربلا سے لا تعلق رکھا گیا. صدیاں گزر گئیں، مسلمان آج کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں، آج کس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، آج عالم اسلام کو، جہان اسلام کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ کربلا سے دوری کی، عاشورہ سے دوری کی. خدا شاہد ہے اس بات میں، ذرا بناوٹ نہیں ہے، اس میں بالکل مبالغہ نہیں ہے. آج جہان اسلام جو کچھ برداشت کر رہا ہے، جو کچھ اس پہ نازل ہو رہا ہے، وہ عاشورہ سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر عاشورہ سے دور نہ ہوتے، آج اتنے ذلیل نہ ہوتے. اگر عاشورہ کو فقط ایک سرسری ثواب کا منبع نہ سمجھتے، بلکہ عاشورہ کو انقلاب کا منبع سمجھتے، آج اتنے ذلیل نہ ہوتے، آج اتنا گردنیں جھکی ہوئی نہ ہوتی، آج سر فخر سے بلند ہوتا. عاشورہ سے دوری، اور عاشورہ کے نور سے ہی روشن ایک اور چراغ جو اس ملت کے لیے اور اس قوم کے لیے، چونکہ عاشورہ ہمیشہ عاشورہ ہے، کل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا، ہر روز تمہارا عاشورہ ہے، وہ ہر زمین تمہاری کربلا ہے. جس دن عاشورہ سے یہ نور تمہیں مل گیا، ہر قوم کے اوپر اتمام حجت ہے. آج ہم کہتے ہیں یا لیتنا، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اے کاش ہم اس کربلا میں ہوتے. وہ اس کربلا میں کیا کرتے جو اس کربلا میں کر رہے ہیں، جو اس عاشورہ میں، اس عاشورہ میں کیا کرتے جو اس عاشورہ میں کر رہے ہیں. چونکہ خدا ہر نسل کے لیے ایک عاشورہ برپا کرتا ہے، ہر نسل کے لیے ایک کربلا کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کربلا میں جو رول ہوگا وہ ہر کربلا میں یہی رول ہوگا انسان کا. اب آج کا عاشورہ سمجھ میں آیا ہمیں؟ آج کا انفجار نور سمجھ میں آیا ہمیں؟ اگر آج عاشورہ سمجھ میں آیا تو پھر کہو یا لیتنا، اے کاش ہم وہاں ہوتے تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتا. لیکن اگر آج کا عاشورہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ انفجار نور سمجھ میں نہیں آیا، تو کہو کہ خدا کا شکر کہ ہم وہاں نہیں تھے، ورنہ جس طرح اس سے بھی اتنا ہے، اس سے دور ہے، اس طرح اس سے بھی دور ہو گیا. عزت کا منبع خداوند نے فرمایا کہ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت خدا کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. عزت خدا کے لیے، کون خدا؟ اللہ نور السماوات والارض، وہ خدا جو نور ہے زمین و آسمان کا. وہ عزت رسول کے لیے ہے، کون رسول؟ جو رسول نور ہے اور جس کی اولاد نور ہے. اور عزت مومنین کے لیے ہے، کب عزت ہے مومنین کے لیے؟ جب اس نور کے قریب آئیں گے، جب اپنے آپ کو اس نور سے قریب کر دیں. یہ پرچم عزت ہے، یہ شعار عزت ہے، لیکن اس شعار عزت میں ایک بڑا مانے اور حائل، بس بہت سارے حائل ہیں، اس نور کی طرف آنے میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں، لیکن ایک رکاوٹ ملامت ہے، ملامت گروں کی ملامت. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ملامتیں برداشت نہیں کر سکتے. اگر ساری دنیا ملامت کرتی رہے، ساری دنیا تمہیں برا بھلا کہتی رہے، آپ کے پاس نور موجود ہے. جس کے پاس نور موجود ہے وہ ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، ساری دنیا مل کے ملامت کرتی رہے. انسان منبع عزت کو نہیں چھوڑتا اپنے ہاتھ سے. کس طرح لا تعلقی. انسان بس اوقات حیرت ہوتی ہے, میں بعض اوقات آیا یہاں آ کر اپنے دوستوں سے وہاں جا کر عرض کی, میں نے کہا میں پاکستان میں جا کر محسوس ہوا امام خمینی فوت ہو گئی 10 سال بعد, امام کی رحلت کے 10-12 سال بعد محسوس ہوا کہ فوت ہو گئی. کیوں؟ جب امام کی رحلت کے ایام تھے کہیں بھی کوئی تذکرہ, کہیں بھی کوئی محفل, کہیں بھی کوئی مجلس, کہیں بھی کوئی نام نظر نہیں آئے. واقعی یا آ کر پتہ چلا فوت ہو گئے, لیکن زندہ قوموں میں جا کر نہیں پتہ چلتا. چونکہ عالم علم سے زندہ ہے, رہبر امت سے زندہ ہے. رہبر اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس کی امت ہو, رہبر اس وقت تک زندہ ہوتا ہے جب اس کی راہ موجود ہو. کیوں حسین ابن علی زندہ ہے؟ چونکہ راہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے. آج کوئی سمجھتا ہے کہ حسین ابن علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ کوئی بابصیرت انسان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا, چونکہ جدھر دیکھو حسین ابن علی نظر آتے ہیں, نام حسین ابن علی نظر آتا ہے. بس معلوم ہے حسین زندہ ہیں, موجود ہیں, چونکہ راہ حسین زندہ ہے. رہبر اس وقت زندہ ہوتا ہے جب اس کی راہ زندہ ہو, جب اس کی راہ کو چلنے والا نہ ہو, پتہ چلتا ہے اس دنیا سے گزر گیا. اور جس قوم کا رہبر گزر جائے, وہ رہبر اگر اس میں سانسیں لے بھی رہا ہو لیکن اس کی راہ پر نہ چلنے والے ہو, سمجھو امت گزر گئی, نہ رہبر گزر گیا. ایک وہ دن تھا, ایک آج کا دن ہے. عاشورہ منبع نور ہے, فجر ہے, انفجار نور. لیکن یہ نور تیل سے نہیں جلتا, یہ نور خون سے جلتا ہے, خون سے پیدا ہوتا ہے. اس کو جتنا خون دیا جائے اس کا شعلہ اتنا, چراغ کا شعلہ اتنا زیادہ جلتا ہے, شعلہ جوالا بنتا ہے, نور عالم تاب بنتا ہے. امام کا یہ فرمانا تھا کہ یہ شہداء شمع محفل بشریت ہیں. جب تک یہ شہداء موجود ہیں اس انقلاب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امام نے نہیں فرمایا جب تک کاریگر موجود ہیں, جب تک انقلاب کے ملازمین موجود ہیں, جب تک انقلاب سے تنخواہ کار موجود ہیں, نہ فرمایا جب تک شہداء ہیں اور خون شہداء ہے اس انقلاب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. شہادت کوئی راہ کربلا, راہ عاشورہ ہے, اس انقلاب کو کوئی خطرہ نہیں. ساری دنیا ڈر رہی ہے, لرز رہی ہے اس نور خدا کا کیا بنے گا, لیکن انہیں معلوم ہے کہ چونکہ ہمارے پاس عاشورہ ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ پہلے انقلاب جب شروع ہوا تھا, جب انقلاب کا آغاز ہوا تھا, اس وقت یہ ایک سرزمین پر یہ نور روشن ہوا اور ایک سرزمین کے جوانوں نے یہ کام کیا, عاشورہ زندہ کیا. اس وقت لوگوں نے فقط ایران میں عاشورہ دیکھا, لیکن اگر آج کسی نے اس کی طرف نگاہ کی تو پوری دنیا میں عاشورہ دیکھے, پوری دنیا میں عاشورہ ہو, پوری دنیا میں عاشورہ. نہ عاشورہ ثواب, عاشورہ انقلاب, عاشورہ شہادت. اور جب تک عاشورہ موجود ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں. لیکن عاشورہ برپا کس سامان سے ہوتا ہے؟ سید الشہداء نے قوموں کو ہدایت دی, چراغ ہدایت. ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ, چراغ ہدایت نے روشنی دی کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے وہی کافی ہے اس نور خدا کو بچانے کے لیے. وہ بھوکوں سے بجھاتے ہیں, تم خالی ہاتھ بچا بھی سکتے ہو, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں, ہاتھ تو ہیں تمہارے. بعضوں کو ہاتھ نظر نہیں آتے, ہاتھ کے اندر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. عاشورہ برپا کرنے کے لیے ہاتھ میں کچھ ہونا ضروری نہیں ہے, فقط ہاتھ ہونا کافی. یہ انقلاب کس سے شروع ہوا؟ انہوں نے نہیں انقلاب کا آغاز کیا جن کے ہاتھ میں کچھ تھا, ان سے آغاز ہوا جن کے ہاتھ تھے. آپ نے دیکھ لیا. جس قوم نے اس نور سے ایک شعلہ لے لیا اور اپنی سرزمین کو اور اپنے ضمیروں کو اس سے اجاگر کیا, ان کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن ہاتھ ہیں ان کے, اور جس کے ہاتھ وہ کافی ہیں. انقلاب صرف ہاتھ مانگتا ہے, ہاتھ کافی ہیں, زبان مانگتا ہے, لب مانگتا ہے, یہ کافی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. گردن تو ہے, اگر انسان کہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرا پیٹ خالی ہے, وہ گردن تو ہے. سید الشہداء نے جب اس انفجار کا کارمان تشکیل دیا, بہت سے بزرگوں نے آ کر کہا کہ اس لشکر کو ہم سمجھتے نہیں, چند جوان, بیویاں اور بچے. انقلاب انہی سے برپا ہوتا ہے. جنگ فتح نہیں کرنی, جنگی مہارت نہیں دکھانی, انفجار نور ہے یہ, اور انفجار نور اس لشکر سے ہو جاتا ہے. کچھ شہداء کربلا میں جائیں اپنی گردن کٹائیں, اور کچھ بیبیاں بازاروں میں جا کر ان کا پیغام پہنچائیں, بس اسی سے انقلاب ہو جاتا ہے. یہ دو طبقے کافی ہیں. اس کے علاوہ وسائل کی ضرورت نہیں ہے, نور خدا کافی ہے. نور اگر دلوں کے اندر موجود ہو, نہ باہری وسائل کی مدد سے انقلاب آیا, نہ باہری مسائل کی مدد سے بچے گا. آیا بھی عاشورہ کے طفیل تھا, بچے گا بھی عاشورہ کے طفیل. کون بچائے گا؟ جنہوں نے اس عاشورہ کو بچایا وہی اس عاشورہ کو بھی بچا لیں گے. وہ عاشورہ کس نے بچایا؟ وہ عاشورہ علی کی بیٹی نے بچایا, وہ عاشورہ فاطمہ زہرا کی بیٹی نے بچایا. بی بی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, اگر تھا تو رسیاں تھیں, صرف بازوؤں میں رسیاں تھیں, جیب میں کچھ نہیں تھا, سر پہ کچھ نہیں تھا, ہاتھ میں فقط رسیاں تھیں. بس بندے ہوئے ہاتھوں سے بھی نور خدا بچایا جا سکتا ہے, عاشورہ بچایا جا سکتا ہے بندے ہوئے ہاتھوں سے. اور سید ساجدین نے بھی عاشورہ بچایا. کس طرح بچایا؟ گلے میں توک, بس لب پہ تالا نہ ہو, بے شک گلے میں توک ہو, لب پہ تالا نہ ہو, نور خدا بچایا جا سکتا ہے. ایک ایک کر کے یہ نور خدا کے لیے یہ خون چاہیے, حتی شش ماہی کا خون بھی چاہیے, یہ بھی نور خدا کو زندہ رکھتا ہے, یہ بھی اس چراغ کو زندہ رکھتا ہے. سب کچھ سید الشہداء نے پیش کر دیا, لیکن سخت ترین مراحل وہ تھے جو شام میں پیش آئے. سید ساجدین سے جب پوچھتے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ شام, شام, شام. شام میں کیا ہوا؟ شام میں کوئی شہید ہوا؟ نہ, کوئی شہید نہیں ہوا. شام میں کوئی لاشیں پائمال ہوئی؟ نہ, شام میں لاشیں پائمال نہیں. شام میں خیمے جلے, کچھ جلا بھی نہیں. پھر شام میں کیا ہوا؟ شام میں وہ کچھ ہوا جو کربلا میں بھی نہیں ہوا. فقط اتنا نہیں کہ بازار اور دربار شام تھا, وہ تو کوفہ کا بھی بازار تھا, کوفہ کا بھی دربار تھا, لیکن شام میں کچھ اور بھی ہوا, اس سے بڑھ کر بھی ہوا. جب یزید نے سید ساجدین سے فرمایا, کہا اس ملعون نے جب کہا کہ سجاد جو نقصان ہوا ہے کربلا میں بتاؤ, میں اس کی تلافی کر دیتا ہوں. فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے, تجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے کربلا میں؟ تو کس کی تلافی کرے گا؟ تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کربلا میں تو نے کیا کیا ہے. اصرار کیا, کہا مانگو, جو نقصان ہوا مانگو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, فقط وہ چادر جو کربلا میں لوٹی تھی وہ واپس کر. پوچھنے لگا مجھے تعجب ہے, میں تو سمجھا تھا کہ آپ کی ساری متاع لوٹ گئی, باقی زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال مانگو گے. اہل بیت کا سب کچھ کربلا میں لوٹ گیا, آپ وہ زیورات مانگو گے, وہ بالیاں مانگو گے جو یتیموں کے کانوں سے کھینچ کے چھید کے نکال لیں گے, لیکن کچھ بھی نہیں مانگ رہے, فقط ایک چادر مانگ رہے ہو. فرمایا لیکن تجھے کیا پتا یہ چادر کون سی چادر تھی, یہ چادر کیسی چادر تھی, یہ کون سی چادر تھی. فرمایا یہ ہماری جدہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. کس لیے بنائی تھی؟ کہ ایک دن بیٹی جوان ہو جائے گی, بڑی ہو جائے گی, یہ چادر اوڑھ کے حجاب کرے گی, پردہ کیا کرے گی. تجھے کیا معلوم وہ چادر کون سی تھی؟ معلوم ہے عزاداروں یہ چادر لوٹی کس طرح, یہ چادر لوٹی کس طرح. اور یہ چادر تھی جس نے عاشورا کو زندہ کر دیا, جس نے نور خدا کو زندہ کر دیا. جناب فاطمہ بنت حسین سے روایت ہے, فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی, حکم ہوا کہ ان کے متاع لوٹ لی جائے, سامان لوٹ لیا جائے. جب خیموں کو لوٹ کے فارغ ہو چکے, عمر صاحب نے حکم دیا ان بیویوں کے پردے بھی لوٹ لیے جائیں. جب پردے لوٹنے کی باری آئی تو کس طرح سے پردے لوٹے؟ بی بی فرماتی ہے کہ ہاتھ سے نہیں اتارتے تھے چادریں, ہاتھ سے نہیں اتارتے تھے, بلکہ نیزوں سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتارتے تھے. بی بی فرماتی ہے ایک لائن نیزہ لے کر آیا, میری چادر اتار رہا تھا, رو بھی رہا تھا, چادر بھی لوٹ رہا تھا. میں نے کہا لائن تو روتا بھی ہے, تو میرے سر سے چادر بھی اتارتا ہے. کر روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہے میں نے کہا اگر تجھے اتنا پتا ہے میں آل رسول ہوں پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. بی بی فرماتی ہے اس نے چادر لوٹ لی, جب میرے سر سے چادر اتر گئی تو بی بی فرماتی ہے میں نے اپنے دونوں بازو اپنے سر پہ رکھ لیے اور اپنا منہ اپنے زانوؤں میں رکھ لیا تاکہ مجھے سر ننگا کوئی نہ دیکھ سکے, مجھے سر برہنا کوئی نہ دیکھ سکے. تربیت حسین, اولاد فاطمہ زہرا کربلا میں لینوں نے چادر لوٹ لی, لیکن بی بی نے ہاتھوں سے پردہ بنا لیا, اپنے منہ کو زانوؤں میں رکھ لیا اور اس وقت تک بیٹھی رہی جب تک یہ لائن خیموں میں رہے. بی بی فرماتی ہے میں اسی طرح اپنا منہ زانوؤں میں رکھے ہوئے اور سر بازو سر پہ رکھے ہوئے سر کو چھپائی میں بیٹھی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا میرے کندھے پہ آ کر میری پھوپھی نے ہاتھ رکھا اور کہا فاطمہ بیٹی اٹھو, ابھی اٹھ جاؤ, لائن چلے گئے, سب کچھ لوٹ گیا, سب کچھ لوٹ کر چلے گئے. بی بی فرماتی ہے میں نے اوپر نگاہیں نہیں اٹھائی, میں نے منہ نہیں اٹھایا, بلکہ میں نے کیا کہا, کہا پھوپھی اما آپ دیکھ تو رہی ہیں, مشاہدہ تو فرما رہی ہے کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے, میں کس طرح سے اٹھوں, پہلے مجھے چادر لا کے دے دیجئے. جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے بیٹی فاطمہ میں چادر دے دوں گی, میں پردہ دے دوں گی, فقط ایک نگاہ میری طرف کر کے دیکھ تو لو مجھے. بی بی فرماتی ہے میں نے انہی بازوؤں سے سر کو ڈانپا ہوا